بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج سے جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ حج کے بارے میں ہوگا اور اس کی تفصیلات دو تین ہفتے انشاءاللہ رہیں گی. تو آج جو ابتدا ہم کر رہے ہیں وہ حج کی اہمیت کے بارے میں کہ قرآن اور حدیث میں حج کی کیا اہمیت ہے اور قرآن میں اس کا کیا ذکر آیا ہے, روایت معصومین میں کیا ہے, اور اس کے علاوہ حج کے فوائد, حج کے اثرات, تھوڑی تھوڑی چیزیں, ان سب ساری باتوں پر گفتگو کی جائے گی. تو سب سے پہلے جو ہے اس میں جو فقہی عرفانی اور جو قرآنی ہے وہ اس سلسلے میں بات ہوگی. قرآن و احادیث کی روشنی میں ابھی جو آپ حج کریں گے, کہاں بھیجیے
وہ کافی.
اچھا اچھا, تو آج جو بیان کریں گے وہ اعمال و ارکان حج شاید کم بیان ہو, تو انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویک میں. ابھی سب سے پہلے حج کی جو اہمیت ہے دین و شریعت میں, سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ حج جو ہے صرف اسلام میں نہیں تھا بلکہ دوسرے ادیان میں بھی ہے, اور وہ حج اس کی بڑی تفصیل ہے زرتشتیوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں. لیکن وہ حج کیا ہے؟ حج وہ یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ جانا ہے, بلکہ ان کے الگ الگ سلسلے ہیں, کوئی کہیں پہ جاتا ہے, کوئی کہیں پہ جاتا ہے. گویا حج کی طرح سال میں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے عبادت کرنا, یہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کی جو آیت آپ کو ملے گی اس میں یہ ہے, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ جو ہے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ انسانوں کے اوپر, لفظ انسان آیا ہوا, یہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس میں مسلمان نہیں آیا ہوا ہے بلکہ انسان آیا ہوا ہے کہ مسلمانوں پر حج واجب ہے بیت اللہ الحرام کے لیے. لیکن پھر وہی پہ مسئلہ آ جائے گا کہ حج کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے, یعنی اگر کوئی مسلمان نہ ہوگا تو حج اس سے قبول نہیں ہوگا. لیکن باعتبار وجوب حج جو ہے, واجب ہونے کا حج کا سلسلہ جو ہے وہ انسانوں پر واجب ہے, مسلمانوں پر نہیں. بلکہ اب اس میں یہاں سے بات جو آ جا رہی ہے کہ اس میں بہت سے اس کے پہلو ہیں, بہت سے اس کے بعد ہیں. اسی لیے نماز 5 مرتبہ واجب رکھی گئی ہے, روزہ سال میں 1 مہینہ 30 دن رکھا گیا ہے, لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ. اتنا ہی زیادہ اہم ہے, اتنا ہی سخت ہے, اتنا ہی مشکل ہے کہ صرف 1 مرتبہ واجب کیا گیا. اب اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جو پہلی جو آیت اس کے بارے میں نازل ہے کہ ان اول بیت وضع, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا مبارکن وہدن للعالمین. یعنی یہاں پر خانہ کعبہ کے بارے میں کہا کہ پہلا گھر, جو پہلا گھر بنایا گیا, پہلا گھر جو اللہ نے بنایا گیا وہ وضع للناس, لوگوں کے لیے بنایا گیا. بے بکتا, یہ مکے کا نام ایک بکا بھی ہے, مکہ یعنی بکا. بکا کہتے ہیں جہاں پہ جمع غفیر ہو اور اجتہام ہو, جہاں پہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہوں. تو پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا. اب اس کی خاص بات کیا ہے کہ وہ مبارک ہے. یہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ یہ برکت والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات, اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس گھر سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, ہدن للعالمین, یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے, دو باتیں یہاں بتائی گئی کہ ایک تو یہ برکت والا ہے, دوسری اہمیت والا ہے. پھر آگے آیت جو آتی ہے کہ فی ہے آیات بینات مقام و ابراہیم, اس میں جو ہے اس گھر میں جو ہے واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. گویا اس گھر کی, اس گھر کی خاص بات جو ہوئی کہ یہ مبارک ہے, دوسرے یہ کہ ہدایت ہے, پھر اس گھر میں نشانیاں ہیں, اور آثار ہیں. سب سے پہلی چیز جو لے آئے ہیں وہ مقام ابراہیم کی طرف ذکر کیا گیا ہے. اب مقام ابراہیم جب شروع ہو جائے گی, نام لے آئے ہیں تو اس سے پہلے زمزم کی بات آ جائے گی, اس لیے کہ ان کے بیٹے کے پاؤں سے زمزم نکلا ہے, یا صفا اور مروہ کا ذکر آ جائے گا اس لیے کہ ان کی بیگم نے جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی اور دوڑی تھی, اس کی وجہ سے جو ہے اس کا ذکر آ جائے گا. اور پھر جو ہے حتیم ہے, رکن ہے, رکن یمانی, اور جو ہے وہ ساری چیزیں, یہ پوری تفصیل, چونکہ حضرت ابراہیم کا نام اور مقام ابراہیم. اس کے بعد پھر جو ہے قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو, یعنی نماز کی جگہ قرار دو. گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ طواف کے بعد جو تمہیں دوڑ کر نماز پڑھنی ہے وہ مقام ابراہیم یا اس کے محاذات میں یا اس کے نزدیک پڑھنی. یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ پہلے اس گھر کی اہمیت کو سمجھا جائے, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کی زیارت کے لیے جب آدمی چلتا ہے تو پھر اس کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف ہم یہ جان لے کے چلے گئے خانہ کعبہ اور اس کے بعد ڈھائی چھو کے چلے آئے, طواف کر کے چلے آئے, چوم کے چلے آئے. نہیں, جائیں وہاں پر تو معرفت کے ساتھ جائیں, عظمتوں کا خیال کرتے ہوئے, اللہ کی جلالت کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس گھر کو کتنا عظیم بنایا ہے. یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی, آیت نمبر 196 ہے, لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اب آئیے جو اس گھر کی اہمیت کے لحاظ سے نہج البلاغہ میں جو ہے خطبہ قاسیہ ہے 192, مفتی آخر صاحب کا جو, یا 91 ہوگا میرا خیال میں, 91 یا 92, 91 میں دیکھیے گا خطبہ قاسیہ جو ہے نہج البلاغہ میں وہ اس گھر کی اہمیت کے لیے بتاتا ہے, جس میں خاص طور سے آپ دیکھیے گا کہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی معمولی پتھر کا بنا ہوا یہ گھر ہے. اللہ چاہتا تو, یہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو اپنے گھر کو سونے سے, چاندی سے, یاقوت سے, زمرد سے بڑا ہی مجلل, بڑا ہی روش, یعنی بڑا خوبصورت بنا دے, لیکن نہیں, اللہ نے اس کو کیوں, اب وہاں پر بات آتی ہے کہ آپ کا امتحان لینے کے لیے, کہ وہاں پر جو ہے آپ جب پہنچے تو اس گھر کو اسی معمولی اینٹے پتھر والا نہ دیکھیں, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس گھر کی بڑی عظمت ہے. آپ کو بلایا جا رہا ہے, اور پھر وہاں کی فضا کے اعتبار سے کہ خط استوا پر جو 0 ڈگری پر واقع ہے, اور وہی سینٹرلائزڈ پلیس ہے جہاں سے زمین بچھائی گئی ہے. 25 ذی قعد جو ہے, یہ جو سینٹر ہے, یہ جو ہے خاص بات سمجھنے کی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ جو سینٹر ہے یہیں پہ جو ہے خانہ کعبہ. اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ بالکل نقطے پر یہاں پر موجود ہے, اور یہیں سے زمین بچھائی گئی ہے. اب یہاں پر لفظ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں, مکعب سے, کعب سے ہے جو ہے, چوکور چیز کو مکعب کہا جاتا ہے, ایک چیز جو چوکور ہو اس کو مکعب کہا جاتا ہے. یعنی اس خانہ کعبہ کی لمبائی, چوڑائی اور اونچائی سب برابر ہے, سمجھ لینا. اب اسے جو خانہ کعبہ کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی جو سب برابر ہے, اس لیے اس کو خانہ کعبہ کا بات کیا ہے کہ اسی کے بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المامور ہے. بیت المامور جو ہے آسمان کے اوپر ہے, جو اوپر جو ہے بیت المامور ہے عرش کے اوپر, بالکل اس کے محاذی میں بالکل سیدھ ہے یہاں پر یہ خانہ کعبہ ہے. تو یہ اوپر بھی بیت المامور جو ہے مکعب ہے, اور اسی شکل کا زمین پر خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ کے چوکور ہونے اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے جو اس وقت میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن ایک چیز جو بڑی نقطے کی بتا دوں کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے صرف ایک جملہ ہے, اور اس میں 4 لفظ ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 حروف, 4 الفاظ ہیں جس سے اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. گویا ایک خانہ کعبہ کے 4 پایوں کا استوار اسی 4 کلمے کے اوپر ہے. یہ عظمت جو ہے خانہ کعبہ کی, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہے اتنا اہم ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. اب اس میں تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ جائیے گا تو اس میں بھی آپ کو تفصیل قرآنی آیت کے بارے میں ملے گی. قرآنی آیتوں کے بارے میں بتائیں کہ حج کے بارے میں, یہ بھی ایک انٹرسٹڈ چیز ہے, شاید پچھلے برسوں میں ہم نے نہ ذکر کیا ہو, یا بہرحال ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز مل جاتی ہے ہم کو. اور وہ حضرت کے صحابی, چھٹے امام کے صحابی جو ہیں, وہ انہوں نے فرمایا کہ جب 40 سال حج کر چکے تو امام سے پوچھا کہ مولا ہر سال ہم آتے ہیں حج کرنے کے لیے, تو آپ ہر سال ہم کو نیا مسئلہ بتاتے ہیں, ہر سال کوئی نئی چیز حج کے بارے میں, خانہ کعبہ کے بارے میں, مناسک کے بارے میں, عبادات کے بارے میں. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 40 سال میں حج کے سلسلے میں اور اس گھر کے بارے میں تھک گئے ہو. یہ وہ گھر ہے, بٹ فرمایا بیتن حجہ, آپ نے فرمایا کہ وہ گھر ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس کا حج کیا گیا ہے. آپ اس گھر کی عظمت, تو حج کے بارے میں جو ہم نے بتایا کہ 32 جگہوں پر آیت قرآنی آئی ہیں, ظاہر ہے جو بھی مخلوقات رہی وہ فرشتہ نے کیا ہوگا, ملائکہ نے کیا ہوگا. تو حج کے سلسلے میں 32 جگہ آیت قرآنی ہے, اور حضرت آدم کی 2000 سال پہلے ان کی خلقت سے, قبل از ولادت حضرت آدم. اب اس میں جو ہے چند باتیں جو خاص طور سے بتانی تھی, کہ یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو خیر ہو گیا ذکر کہ یہ جگہ جو ہے وہ ابراہیم سے پہلے کی ہے, لیکن بنانے کا جو ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے منسوب ہے, کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے, اس کے بارے میں ایک آیت ہے جو ہے کہ وعدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا کہ ہمارے گھر کو, اب وہ بتا رہے کس کے لیے, طائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا گیا, ظاہر گھر بنائیں گے تب تو ہوگا ایسا, تو گھر بنانے کا حکم ہے. اور پھر یہ کہ یہ گھر کس کے لیے ہوگا, طواف کرنے والوں کے لیے, جو یہاں کے طواف کرے گا, جو یہاں کے اعتکاف کرے گا, جو یہاں کے رکوع سجود, یعنی مقصد یہ کہ عبادات الہی میں جو مشغول ہوگا اس کے لیے یہ گھر بنایا جائے گا. اب اس میں چند باتیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں آیتوں کی روشنی کے اندر, کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اس گھر کو بنایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اور ایسا اپلیکیشن لگایا ہے جس میں 5 دعاؤں کا سلسلہ ملتا ہے, کہ جس وقت میں یہ گھر بن گیا اور گھر بنا لیا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے. بقرہ 128 اور 129, اس میں کیا ہے, پروردگار ہم کو اپنا مسلمان یعنی سرے تسلیم خم کرنے والا, تیرے حکم کے مقابلے میں ہم جھک جانے والے ہوں, ربنا وجعلنا مسلمین لک, میرے مالک ہم دونوں کو, یہاں پر آیا ہوا کہ ہم دونوں کو, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اول العزم پیغمبر, آپ توجہ دیکھیے کیا, ہم لوگ ایک عام مومن ہیں لیکن ایک اول العزم کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ خدایا ہم کو صحیح مسلمان بنا. کتنی سخت منزل ہے, ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس منزل پر ہیں, کہ خدایا ہم کو اپنا صحیح اور سچا مسلمان بنا, تو تسلیم تیرے حکم کے مقابلے میں, تیرے فرمان کے مقابلے میں ہم سرے تسلیم ہم کریں. اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے, کہتے وہ منظریت نائی, کتنی اہم بات ہے, ہر جگہ یہ آپ کو ملے گا, ائمہ کی دعاؤں میں ملے گا, قرآنی آیات میں ملے گا, اپنی اولاد کی بقا اور اس کو صحیح راستے پر باقی رہنے, اس کے صحیح راستے پر چلنے کی دعا, یہ ہر جگہ ملا ہے. تو حضرت ابراہیم بھی وہ منظریت نا امتن مسلمت اللہ, اور جو ہماری اولاد ہو اور جو ہماری نسل ہو وہ امت مسلمہ ہو, یعنی پوری پوری. تو پہلی دعا جو انہوں نے اپنے لیے صحیح طور سے مسلمان ہونے کی دعا کی, یعنی سر تسلیم خم کرنا حکم خدا کے مقابلے میں, اور دوسری چیز جو ہے اولاد کے بارے میں دعا کی ہے کہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ ہو, یعنی سب کے سب صحیح مسلمان ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ اولاد کے لیے بھی انسان ہمیشہ کہ وہ ایک اچھے سٹیج پر پہنچے, یہ بھی دعا, اور یہ کہ اس کا ایمان صحیح باقی رہے اور عمل صالح رہے, یہ بھی. اس کے بعد تیسری دعا جو کہتے ہیں وہ ارے نہ مناسکنا, اور ہم کو عبادت کرنے کی طرز پرستش جو کام جو عبادت کرنے کا صحیح طریقہ ہے, تو گویا طرز عبادت کی طرف, طرز بندگی کی طرف جو ہے بھی دعا کی کہ خدا ارنا مناسکنا, کہ ہم کو تو اپنی مناسک اپنے عبادت کو صحیح طور سے کرنے کا طریقہ بتا دے. اس کے بعد چوتھی بات جو بتائی جاتی ہے وہ تب علینا, اور پھر ہمارے ہم کو اس بات کی توفیق دے توبہ ہم کر سکیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے تیری بارگاہ میں گڑگڑا سکیں, تیری بارگاہ میں مناجات کر سکیں, تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں, یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا, پھر ہم میں ایک ڈیٹرمنیشن ہو, ایک سختی کے ساتھ پختہ ارادہ ہو کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں. یہ ہے وا تب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ تو چار دعائیں ہو گئیں. اب آئیے پھر وہی اگلی دعا جو اولاد کے بارے میں. اولاد کے بارے میں تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی مسلمان ہو, لیکن اب اچھی سٹیج پر پہنچنے کی دعا ہو رہی ہے. وہ کس طرح سے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا, اور میرے مالک ہماری اس نسل میں, میری اس اولاد میں ان کو رسول بنا. کتنا بڑا درجہ مانگ لیا. یا مثال کے طور سے جب امامت کے درجے پر حضرت ابراہیم کو فائز کیا گیا تو کہا کہ اتنی جاہل ہو گئے, سے پھر وہاں پر فوراً سوال حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے وہ من ذریتی, خدایا کیا میری ذریت میں سے بھی یہ امت مسلمہ میں امامت ملے گی. تو یہ پانچویں چیز جو ہے وہ بعثت رسالت کی بات کی. اب اس میں پوری تفصیل ہے, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے. تھوڑی سی اور بات بیان کریں. بات کیا ہے حج کے بارے میں؟ یہ سب ساری چیزیں تو میں نے گھر کے بارے میں بتائی, خانہ کعبہ کی عظمت, خانہ کعبہ کے بنانے کا ذکر, اور اس کے بعد اس کی ایک تاریخ مختصر سی, پھر جب یہ گھر بنا بنانے کا فائدہ کیا تھا, کس کام کے لیے بنایا گیا, اس کے بارے میں گفتگو کی, اور پھر یہ کہ جس وقت میں یہ گھر بن گیا تو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی. اب آئیے حج کے بارے میں بات کریں کہ جو حج ہے یہ بہت ضروری ہے, جو آج سے ابھی شروع کر. حج کے آداب یہ کیا ہے؟ یہ ہم جو ہے بس کیا خانہ کعبہ جو ہے ہر آدمی کو لے جائے گا, اور آدمی جائے اور وہاں سے گویا جو حدیث میں ہے کہ بھئی خانہ کعبہ پہنچیے, طواف کیجئے, حج کیجئے, منا میں جائیے, عرفات میں جائیے, پتھر ماریے اور صاحب آپ اس طرح ہو گئے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا معصوم آدمی ہو. تو کیا واقعی یہ ایسا ہے, ایسا ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہی بات ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان فرمان رسول کی, فرمان معصوم کی روشنی میں کہ انسان معصوم تقریباً, کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا معصوم ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے, لیکن اس کے ساتھ آداب اور شرائط ہیں. صرف یہ نہیں ہے, کنڈیشنز ہیں, کنڈیشنز ہیں, اور اس کے بعد ریسپیکٹ ہے کہ ان شرائط کے اوپر آپ اترتے یا نہیں اترتے. بہت سی چیزیں ہیں, ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ آئیے مال کی طرف آئیے. اس لیے کہ حج کے لیے وجوب حج میں جو ضروری ہے وہ استطاعت ہے, اور استطاعت کی شرط مال کی ہے, دوسرے صحت کی شرط ہے, اور تیسرے جو ہے راہ کے بارے میں, کہ راستہ آپ کا محفوظ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی مشکل نہ ہو. تو جو سب سے پہلی بات آ جاتی ہے مال کی, اب مال جو ہے وہ حلال ہو, اور حلال میں بھی خمس نکالا ہوا ہو, یہ مخمص ہو, تو جا کر کے پھر آپ کا حج صحیح ہوگا. ورنہ جو انسان بغیر خمس نکالے ہوئے پیسے سے حج کرتا ہے, اس سے لباس احرام پہنتا ہے, اس کے لباس اور اس کے حج کے خرچ کو دیتا ہے, اور جس وقت پہ وہ لباس احرام پہن کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, تو ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک, ہم نے تم کو اپنے بارگاہ میں آنے کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ مال کو حلال ہونا چاہیے, پاک رزق ہونا چاہیے, اور حلال کے بعد مخمص ہونا چاہیے. دوسری بات جو اسی میں جو ہمیں سب سے پہلے بیان کرنی چاہیے مال سے بھی, وہ نیت تھی, میں بھول گیا پہلے اس کو بیان کرنا چاہیے, نیت خالص قربتن اللہ. یعنی ہمارے ہاں کوئی بھی عمل, جیسا کہ ہم نے خطبہ جمعہ میں ازدواج کے بارے میں بیان کیا تھا, ہر کام میں آدمی کی نیت خالص ہو کہ صرف قربتن اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اپنا حج واجب ہو تب بھی قربت اللہ, کسی نیابت میں ہو تب بھی قربت اللہ, اپنے رشتہ داروں, ماں باپ بھائی بہن, کوئی کسی کے رشتہ داروں کی نیت میں ہو, امام زمان کی نیابت میں ہو, ہر جگہ آپ کو نیت خالص کوئی بھی دکھاوا وداؤٹ اینی شو بازی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی کوئی ریا اور سمت نہ ہو بلکہ نیت خالص. اس کے بعد اب آئیے عظمت خانہ کعبہ کا خیال کرتے ہوئے. یہ ہر کوئی آدمی سمجھتا ہے لیکن نہیں, کیا ہے عظمت خانہ؟ کم سے کم اس اللہ کی عزت و جلالت اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے کہ بھئی ہم اس گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی آفیسر کے لیے ملنے جاتے ہیں تو بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ صاحب بھئی کپڑے پہن لو, اچھے پہن لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں, کسی آفس میں جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس گھر پہ جا رہے ہیں جو خالق کل ہے, جس کا گھر ہے. اب اس کے گھر جانے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی اس لائق ہیں کہ اس گھر جائیں, اور اس گھر جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. اور جب پاک کرنے کے لیے تو بات آ جاتی ہے حقوق ناس کی ادائیگی. یعنی حلال طلبی, یعنی آپ کے رشتہ داروں میں دوست, احباب, خاندان, سماج, معاشرہ, محفل, مجلس, جہاں جہاں بھی ہوں آپ حلال طلبی کریں, کوشش کریں کہ فون کریں, لوگوں سے ملیں, ان کے گھر جائیں, بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیں, کسی کا پیسہ باقی ہے اس پیسے کو ادا کریں, کسی کا پیسہ نہیں باقی ہے, ایسے ہی کوئی مسئلہ ہے, راز ہے, اسرار ہے, کسی بھی مسئلے میں ہم نے کسی کا کوئی حق مارا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں حلال طلبی کرنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں. اس ضمن میں ایک بات جو میں بیان کرتا ہوں انگلش میں بھی میں ابھی دوں گا, لیکن میں اردو میں تھوڑا سا پڑھ دوں پھر اس بعد انگلش میں بھی دے دیں گے تاکہ یہ لوگ استفادہ کریں. کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے شبلی یا شبلی, تو جب وہ حج کر کے آئے تو حج کے بارے میں امام نے جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات بہت ہی دلچسپ ہیں, اور وہ اس لحاظ سے کہ ہم کو حج کے اسرار جاننا چاہیے. حج کے اسرار یعنی اسرار کہنا راز, کہ حج کے کیا راز ہیں, سیکریفائڈ چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو سیکرٹ چیزیں ہیں کیا ہیں ہمیں جاننا چاہیے. کہ خاص طور سے صرف ہم طواف جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, کیوں کر رہے ہیں, احرام پہن رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل ہے. لیکن یہ کہ یہ حدیث ہے, تھوڑی سی ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 میں صفحہ 279 میں ہے اور مستدرک الوسائل میں بھی ہے, جس میں فلسفہ حج اور رموز حج کے بارے میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی جو بنام شبلی یا شبلی ہے ان سے پوچھا کہ جب تم حج کرنے کے لیے گئے تو تم نے واقعی صحیح طور سے فریض حج ادا کیا؟ تو کہتے کہ ہاں مولا ہم نے تو حج ادا کر لیا. تو پوچھا کہ جس وقت میں تم اعمال حج بجا لا رہے تھے اور سلے ہوئے لباس اپنے جسم سے اتار رہے تھے اور غسل کے ذریعے سے اپنے جسم کی کثافتوں کو پاک کر رہے تھے, کہا ہاں مولا ایسا کیا ہے ہم نے. تو امام نے فرمایا کہ پھر تم میقات میں گئے اور وہاں پر جو ہے تم نے اپنے لباس کو اتارا اور لباس احرام کو پہنا, تو کیا یہ تم نے خیال کیا کہ اپنے گناہوں کے لباس کو بھی اتارا؟ یہ ہے رمز حج کہ ہم یہ بھی خیال رکھیں. البتہ یہ وہ حج کی جو فقہی چیز ہے نا وہ فقہی چیز سے الگ ہے, یہ اخلاقیات اور اسرار کی بات ہے. وہ فقہی چیز میں اس کو نہ ملا دیں کیا اس وقت بھی نہیں, ایک فقہی نیت ہے جو آپ کو نیت کرنی کہ غسل کرتا ہوں میں لباس احرام پہننے کے لیے قرب اللہ, یہ تو ایک نیت ہو گئی عام جو فقہ میں بتایا گیا. لیکن ایک وہ معنوی اور روحانی تربیت کے لیے اور اسرار و رموز کے خاطر امام فرماتے ہیں کہ تم نے یہ بھی سوچا کہ کیا اپنے جسم کو اس گناہ کے لباس سے بھی اتارا اور اللہ کی اطاعت کا جامہ پہنا, کہا مولا یہ تو ہم نے نہیں کیا. تو پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سلے ہوئے لباس کو جب اپنے بدن سے تم نے اتار لیا تو کیا نفاق کا بھی لباس تم نے اتارا؟ جو نفاق کا لباس تھا تو شبل نے کہا کہ نہیں مولا ایسا تو ہم نہیں کیا. تو امام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بدن کو آلودگیوں کو غسل کے ذریعے سے پاک کر رہے تھے تو یہ کیا بھی تم نے سوچا کہ اپنے آپ کو پستیوں, زلالتوں اور گناہوں سے بھی دھو رہے ہو؟ تو شبل نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا. تو امام نے فرمایا اس کا مطلب نہ تم میقات میں گئے اور نہ ہی تم نے سلے کپڑے اتارے اور نہ ہی تم نے غسل. پھر امام نے فرمایا کہ تم نے نظافت کر لی اور تم محرم ہو گئے یعنی لباس احرام پہن لیا اور حج کی نیت کر لی, کہا ہاں مولا ایسا ہم نے کیا, لباس احرام پہن لیا اور حج کی نیت کر لی. تو امام نے فرمایا کہ جب تم نظافت کر رہے تھے اور لباس احرام باندھ رہے تھے اور حج کی نیت کر رہے تھے تو اس وقت میں تمہارا کیا یہ مقصد تھا کہ اللہ اپنے نور سے تم کو پرخلوص لوٹنے پر اور اپنے بدن کو گناہوں اور کثافتوں سے بھی دور کرنے کی توفیق دیتا؟ مولا ایسا نہیں کیا. کہا کہ جب تم محرم ہو گئے تھے اور میقات میں ہر حاجی لباس احرام پہنے ہوئے تھا تو کیا تمہاری فکر اس حالت میں تھی کہ لباس احرام پہننے کے بعد جو تم پہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو اللہ نے تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، تو کیا تم نے اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ مولا، تو پھر امام یہ پھر پوچھ رہے کہ تم نے کیا عہد بھی کیا تھا اس بارے میں کہ جو ہے اللہ سے ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ اس کا ہم پاس و لحاظ کریں گے اور اس سے باہر نہیں جائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو لباس ہے تو تم نے حج کا پیمان نہیں باندھا. پوری تفصیل ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب بھی خاتمے گئے دو رکعت نماز پڑھی وغیرہ، اس میں پورے منا عرفات سب کے پوری تفصیل جو ہے کئی صفحات پہ ہے، بہت ہی شارٹ میں نے لکھی. انشاءاللہ اگلی بار پر میں پھر اس پہ گفتگو کروں گا جس میں خاص طور سے ارکان حج کو بتائیں گے، لیکن آج صرف اشارہ کر دیں تاکہ آپ لوگ پڑھ کے آئیے. ہم آج کچھ میٹر دیں گے، اس کو آپ لوگ پڑھ کے آئیے تاکہ پھر اس کو بیان کرنے میں ہمارے لیے آسانی بھی ہو کہ حج کے جو ہے دو ارکان ہیں. ایک جو ہے حج جب آئے گا، پہلے ذکر آپ کریں، حج ایک تو یہ ہے کہ عمرہ ہے اور دوسرا حج ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو 85 کلومیٹر دور مکہ سے جو باہر کے لوگ رہتے ہیں ان کو حج تمتع کرنا رہے گا. ہمیشہ یاد رکھیے اس کو کہ حج تمتع. یہ حج تمتع آپ کرنا ہوگا. یہ حج تمتع جو ہے جو 85 کلومیٹر لوگ دور رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع. باقی جو دوسری قسم ہے جو مکے میں رہنے والوں کے لیے ہے وہ لفظ قران ہے، حج قران اور حج افراد. اسی سے حج مفردہ کہتے ہیں جب چونکہ آپ اسی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں. بہرحال یہ وہ جو چیزیں ہیں اس سے آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حج تمتع سے تعلق ہے. اب اس میں عمرے میں پانچ چیزیں ہیں کہ جس وقت میں آپ لباس احرام پہننے سے پہلے آپ تلبیہ کہیں گے، یعنی احرام پہن لیں گے تو لبیک کہیں گے، اس کے بعد احرام اور پھر لبیک آپ کہیں گے، اس کے بعد پھر طواف کریں گے، پھر
نماز. یہ آپ دیں گے ابھی لکھا ہوا؟
ہاں ابھی دے رہے. نماز طواف ہے، اس کے بعد سعی ہے، اور سعی کے بعد تقصیر ہے. یہ جو ہے وہ پانچ چیزیں جو ہیں اس کی ہیں کہ عمرے کی ہیں. اور حج میں 13 ارکان انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے.